أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ الصلاة والسلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو اسماء الحسنہ ہے اللہ جل و علا نے قرآن شریف کو ہمارے لئے دستور بنایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے بوسہ فرمایا کرتے تھے اور پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے هذا دستور ربی کہ یہ قرآن شریف ہمارے لئے ایک آئین ہے اور دستور ہے تو اس کو جو ہے ہم اپنائے اپنی زندگی میں یہاں پر اللہ جل وعلا کی طرف سے امر ہے ہمارے لئے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ جل وعلا کے لئے بہت پیارے پیارے بہترین نامے ہیں اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بلاوے ان ناموں سے مطلب یہ کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ کہ جس نے یہ 99 نام کو یاد کیا یا جس نے جو ہے اس کو پڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت دیں گے اور عطا فرمائیں گے ترمذی شریف کی روایت میں ہے یہ 99 نام سب مذکور ہے اگرچہ محدثین کہ یا کچھ اختلاف ہے بعض ناموں میں لیکن کم از کم ہم معمول بنا دے اس کو کہ ہر روز یہ اسماء الحسنہ ہم پر آ کرے اور تاکہ محبت من احب شیئن اکثر ذکرہ مقولہ ہے عربی کا کہ جس چیز سے محبت ہو تو پھر ہم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں اللہ جل وعلا نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ جو پکے سچے مؤمن ہیں مسلمان ہیں وہ تو اللہ تعالی سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں تو ہم بھی جو ہے ہر روز اگر یہ ورد رکھے معمول رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ایمان میں ترقی اور ہمارے اصلاح بھی ہو جائے گی جب ہم قرآن شریف کی مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ جل و علا کے نامی اسم گرامی کو جو ہے اپنی دعاؤں میں اور جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے تو استعمال کرتے تھے اب ملاحظہ فرمائے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے پھر جو ہے واقعہ ہوا پھر فرمایا وَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یا اللہ ہم کو داخل کر دیجئے اپنی رحمت خاصہ میں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں رونا التجا کرنا مانگنا یہ تو ہمارے کام ہے اور ہم جو ہے گناہگار ہے انبیاء تو معصوم ہیں لیکن ہم جیسے لوگ تو ہم کو پتہ ہے ہمارے اپنے حالت تو ہمیشہ جو ہے نبی ایوب علیہ السلام کی دعا کی طرف آپ کو توجہ ہو جائے آپ دیکھئے سخت بیماری کی حالت میں کیا فرمایا انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین یا اللہ یہ بیماری لگ گئی مجھ پر ایک اتنا مصیبت اور کتنے سالوں تک وہ تو سب اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن آخر میں فرمایا وانت ارحم الراحمین ترمذی شریف کی روایت ہے الذو بیاض الجلال والاکرام الذو بیاض الجلال والاکرام جب جو ہے اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ سے منوانا ہے تو چمٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا واللہ الغنی وانتم الفقراء اس وجہ سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں مسکین اور جو ہے سائل کی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور ہم جو ہے اللہ کے محتاج ہے ہر آن اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو ہے تو یا ذل جلال والاکرام بار بار اس کا ہم ذکر کریں اور پھر دعا کریں تو بہت ہی فائدہ ہے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خطیب الانبیاء تھے اور لوگ کہتے تھے ان کو ما نفقہ کثیرا مما تقول آپ کی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا بہانہ تھا وہ تو صاف خطیب الانبیاء تھے لیکن کیا فرمایا آخر میں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین تو ہم ملاحظہ فرمائے چند اسماء الحسنہ پر جو کہ ہمارے لیے کام کرامت ہے اور ہم اپنے شاگردوں کو اولاد کو متعلقین کو بتائے آسان عمل ہے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی تجدید کی سنن نسائی کی روایت ہے تین دعا مانگی ایک دعا قرآن شریف میں مذکور ہے سورہ صاد میں فرمایا رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی یا اللہ ایسی سلطنت عطا فرمائے جو آپ کسی کو نہیں عطا فرمائیں گے میرے بعد اور پھر کیا فرمایا انک انت الوہاب اب ہم دیکھتے ہیں اقتصادی حالت معاشی حالت تقریباً پوری دنیا میں مسلمان اتنے پریشان ہیں تو ہم ان کو یہ بتائے بھائی کہ محنت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بس ہم دعا کرتے رہیں دعا کے ساتھ محنت ہو محنت کے ساتھ دعا ہو یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں یا اللہ آپ سب سے بہترین دینے والے ہیں یا اللہ ہم کو جو ہے ترقی عطا فرمائے ایمان اور اسلام اور ہمارے جائیداد ہمارے تجارت وپار جو بھی ہو تو اس طریقے سے وہ پڑھتے رہیں گے اب یہ بھی بتائیں ان کو جو ہے ہمارے یہاں کہ کیف جو ہے وہ مقدار وہ ہے اہم اور جو ہے کم جو ہے اس کی کوئی اعتبار نہیں مطلب یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ کوالٹی ناٹ کوانٹٹی تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کریں. آج ہم دیکھتے ہیں خاندانوں میں پیسے کی وجہ سے, میراث کی وجہ سے, تجارت جو بھی ہو, گویا کہ خانہ جنگی چل رہی ہے, بھائیوں بہنوں اور اولاد والدین وغیرہ سب, تو محبت چلے گیا ہے. اللہ جل وعلا نے ایک نسخہ عطا فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ہم یوں کہے یا ودود یا ودود یا ودود, اور پھر ہم دیکھیں کہ جہاں پر عداوت اور دشمنی تھی اللہ تعالی محبت مودت کو پیدا کریں گے. ہم بار بار کہتے ہیں ریڈیو پر بھی لوگوں کو کہ آپ جو ہے بار بار, پھر خود وہ کہتے ہیں کہ دو مہینے تین مہینے کے بعد اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, اب محبت مودت آ گئی. ہم دل سے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں التجا کریں, پھر ہم دیکھیں گے یہ اسماء الحسنہ میں کتنا اثر بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نام نامی ہے اور اسماء اکرامی ہے. تو ظاہر بات ہے ابن سینا بہت مشہور آدمی ہے. یہ آج کل یہ لوگ سب ناموں میں گڑبڑی کرتے ہیں, تو یہ انگریز والے کہتے ایوسینا, تو مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے. تو خیر ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی بیمار ہو گیا, اور جو ہے امام صاحب پہنچ گئے اس علاقہ کا. یہ ابن سینا آیا اور یہ اپنے آپ کو بھی بہت بڑا سمجھتا تھا, تو ذرا کچھ جو ہے ناراض ہو گئے کہ یہ امام صاحب کیوں پہنچ گئے وہاں پر بیمار آدمی کے پاس. تو کہا کہ امام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب بھی ماشاءاللہ حکمت والے آدمی تھے, کہا کہ ابن سینا آپ نے اتنے بڑے ڈاکٹر اور آپ نے قانون وغیرہ کی تصنیف کی اور یہ وہ بہت بیان کی, تو وہ تو گویے کہ اڑ رہا تھا مجازن. پھر کہا تمہارے بھائی جو ہے وہ اتنا کنجوس ہے, بخیل ہے, مکی چوس ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ ختم کر دیا ان کو, اس کا مسکرانا اور اس کا جو ہے خوش ہونا. تو کہا ابن سینا آپ نے مجھ سے دریافت کی میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر, کہ دیکھیے میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, اس پر دم کر رہا ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے, کتنا اثر ہوگا اس پر. اور میں نے آپ کو جو ہے تھوڑی بہت تعریف کی, آپ تو اڑ رہے تھے, ایک منٹ میں میں نے جو ہے کچھ کلمات کی آپ کے بھائی کے خلاف, آپ کتنے ناراض ہو گئے. تو یہ انسان بشر کے کلام کا یہ اثر ہے, تو کلام اللہ میں کتنا اثر ہوگا. تو یہ ہم سوچے کہ ہم اسے نہیں بس ایدر. تو یا باسطو یا ہر ایک تقریباً آج کل جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے حالات خراب ہے, نام کام نہیں ہے اور یہ وہ, تو اللہ کی صفات ہے یا باسطو یا باسطو یا باسطو. ہم اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں التجا کریں. کتنے رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کے خلاف. ابھی مولانا صاحب نے بتایا کشمیر سے کہ آپ دیکھیے ہندوستان میں کیا کیا حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کریں, یا فتاح یا فتاح یا فتاح, یا اللہ تمام چابیاں تو آپ کے پاس ہیں, جتنے بھی تالے ہیں لوگوں کے دلوں میں جہاں بھی, ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا لوگ مانے نہ مانے وہ تو اللہ کی طرف سے. تو جو امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, اے امام صاحب آپ تو عراق میں ہو, یہ کیا چکر ہے آپ کا, ہر سال آپ حج کے لیے جاتے ہیں یہ ہو. تو فرمایا امام صاحب نے رحمہ اللہ, وہ تو امام اعظم تھے, فرمایا کہ جو ہے ایک آیت قرآن شریف میں اور اس کی فضیلت میں نے کسی اور عمل کے لیے نہیں پایا, اور وہ کیا, لیشہدو منافع لہم, کہ اللہ کا وعدہ ہے دنیا کے لیے. آپ اپنے آنکھوں سے اس کی شہادت اور مشاہدہ کریں گے کہ جو ہے کتنا نفع آپ پائیں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے, تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. تو اس طریقے سے اللہ تعالی دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائیں گے, آخرت تو ہے ہی انشاءاللہ. تو ہم جو ہے اللہ تعالی کی یہ اسماء, اور آخر سے دوسری جملہ میں کیا فرمایا, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, وہ لوگ جو تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسماء گرامی میں, تو ان لوگوں سے آپ الگ ہو جائیں. ہم اپنے معاشرہ میں دیکھیں, کسی کا نام ہے عبد الغفار, کسی کا نام ہے عبد الرزاق, کسی کا نام یہ ہے وہ, ہم خود اپنے اولاد بھائی کے جو ہے ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں کہ عبد الغفار کو ہم نے گیف کہہ دیا. تو کیا ایک تو اللہ تعالیٰ کی گویا کے نام کو ہم نے بگاڑ دیا, دوسرے یہ تو کبائر میں سے ہے, تیسرے جو ہے ابو داود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم, کہ یہ جو نام ہم پیش کرتے ہیں اپنے اولاد کے ایسے نام جو ہے ہم تجویز کرے اور پھر اس کو بگاڑنا نہیں, گویا کہ ہم توہین کر رہے ہیں اللہ جل وعلا کی. کبھی کبھی لوگ تو سمجھ بھی نہیں آتے ہیں, لیکن یہ چیزیں انبیاء کے نام کو ہم بگاڑ دیتے ہیں, داؤد کو داوی, سلیمان علیہ السلام کو سولی, تو یہ نامناسب ہے, جائز نہیں. تو ہم ان سب چیزوں کے خیال کریں. اللہ جل وعلا نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, جب ہم ادب کے ساتھ جو ہے اللہ جل وعلا کے نام, انبیاء کے نام اور وغیرہ جو ہے صحیح تلفظ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی تقویٰ جو ہے پیدا ہو. دو تین اور جلدی باتیں عرض کروں. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مسند احمد میں کہ جس نے جو ہے یہ 99 نام کا کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد وہ دعا اللہم انی عبدک وغیرہ جو ہے کہ یہ بھی ادب تلاوت کی اور پھر جو بھی دعا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر ہم کو ہر غم کو ہر مصیبت کو دفع کریں گے. تو ہم معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. امت پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور بھی فرمائیں. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے مشکات شریف کی روایت ہے ہم یہ کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ, اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, 70,000 ملائکہ ہمارے حفاظت فرمائیں گے. حضرت مولانا عمر پالمپوری صاحب جو کہ خطیب ہے تبلیغ جماعت کے مبلغین میں سے جو ہے اتنا مشہور آدمی ہے, وہ فرمایا کرتے تھے اور ہم نے خود گئے تھے مرکز میں دیکھا کہ حضرت نے فرمایا جب میں 3 گھنٹے تقریر کرتا ہوں فجر کے بعد تو ہر روز میرا معمول رہا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار اور هو اللہ الذی آخر تک. تو مجھے کیا فکر کہ 70,000 ملائکہ میری حفاظت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے ہم مغرب کے بعد, ہم کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کی حالت کیا ہے, جرائم کی کثرت, تو اس طریقے سے ہمارے پاس سب علاج ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں we have the best to share it with the rest, ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے ہم امت کے سامنے پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا دلوں کے اندر محبت نبی اللہ تعالیٰ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی, آخر میں ہمارے بھائی یوسف دیدات اللہ کے پیارے ہو گئے, ناموس رسول کے لیے جو ہے بہت کچھ کیا, اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بھی بال بال مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد, in the past week our respected Ustaz Mullah Shabir Sahib Hafidhahullah delivered a talk in Greenside Masjid and very important advices pertaining to the importance of the primary madrasa dini education, the maktab education, and the profound role that it has played. As Mullah mentioned, 2 very important aspects. One is that an extensive research had been done, probably as a thesis, at one of the senior universities here in South Africa, as to the reasons of by and large Muslims remaining adherent to Islam, despite the fact that there were many laws from the initial existence of Muslims here 350 years ago in the Cape, as well as many of the laws of the previous regime. Initially, an attempt was made to take Islam out of the life of Muslims, And after extensive research, it was the point that they had arrived upon in simplified terms, that the saving grace of Islam in the life of Muslims in this country can be put down to the basic primary education, the maktab system. As man also mentioned an incident as Mona Sajjad Nomani Hafizahullah in Nadwat al-Ulama in Lucknow. There was a delegation, Christians had a conference in the city of Lucknow, and thereafter they were going around for a tour in the great institution Nadwat al-Ulama. Mona Sajjad Sahib was taking them around, and as they passed a classroom where young children were reading, learning Quran, probably Hifz or Maktab, one of the females in that group commented, "So now I understand." So Mona Sajjad Sahib asked the reason, that what do you imply, what do you mean by saying now I understand? She says, "No, leave the matter, it's fine." He insisted, saying that the tour will not go on unless you tell us the reason for this. She says that we have given great thought to, done great research to, that what is it that makes Muslims adherent to their deen in its pristine and original state, unadulterated protection of the deen of Islam. And she says, when I've seen the scenario with the small little children from a young age are being taught the Quran, memorizing and reading it, this is the preservation of deen in its original state. I have now realized the reason that Islam remains intact in the lives of Muslims by and large in the Ummah. This tells us the great importance of the primary maktab education system, whether it is called the maktab, whether it is called kuttab, whether it is called katatib, in different parts of the world, in different mannerisms. This has been a very, very important aspect from the infancy years of the deen of Islam. In the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we call it the history of the maktab system. In the time of Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, by and large, the teaching of the primary basic education of Islam to those who would newly enter the fold of Islam was in an informal way. We did use this, for example, the amazing incident of the journey of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala towards Islam en route to assassinate Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He is diverted to the home of his sister Hazrat Fatima bint al-Khattab radiallahu anha and her husband, one of the Ashara Mubashara, Sa'id bin Zayd radiallahu an, who in the confines of the home, in the very early years of Islam in Makkah Mukarramah, were being taught Quran by Sayyidina Khabbab ibn al-Arat radiallahu ta'ala. He had scriptures, with Surah Taha written in it. When they heard Sayyidina Umar radiallahu anhu had come for exactly the reason to investigate that people in his own family have forsaken the creed and religion of his forefathers, he hears from the outside already the learning and teaching of Quran Karim, and he comes and he takes physical action against his brother, the Sa'id radiallahu anh. His sister, who is his Sa'id radiallahu anh's wife, comes to his defense. Sayyidina Umar radiallahu anh hits her as well, and then feels ashamed at seeing that he had injured her, that blood was coming out, and then he is cooled off and says that fine, that let me read. And he was already proficient in the art of reading and writing skills at the time. Let me read the scriptures that you were reading. His sister first said that you need to cleanse yourself. He took a ghusl, and when he read the verses of Surah Taha, a few verses was enough to melt his heart, and he is amongst the first in that list of people who were guided and given hidayah towards Islam directly by the kalam of Allah Azza wa Jalla, as so many others were in latter times. He then expresses the desire to accept Islam, and then he was on his way to assassinate Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, but he comes now proclaiming the Shahada and becomes the second greatest person in the Ummah, the second greatest human being after Anbiya alayhimus salatu wassalam. So it can be said that in some way or the other, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala also, in the most prime form of the maktab system of the time, has some relation to being a product of that. His hidayat and guidance had come by that means. In the time of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, it had assumed a more formalized state. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala had appointed Hazrat Amir bin Abdullah al-Khuza'i radiallahu ta'ala as the maktab teacher to young children, teaching them how to read Quran Sharif. Documented directives are found. For example, initially they used to teach the entire day. On the request of the children, the hours were reduced from Fajr to mid-morning, and then from Zuhar to Asr, and then they would be given a break. Directives were also given that those students who were bright should be taught verbally, and those who were not so should be taught by means of a slate. Later he appointed formally three ustads and gave them a remuneration from the Baytul Mal, and all of these have been documented. So we find that his existence was always there in his earliest forms. We find great personalities in Islam. Sayyidina Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, whom Allah ta'ala had used for the compilation of the most authentic form of ahadith in this ummah, himself testifies that whether the inspiration come to dedicate his entire life to hadith, reading, memorizing and teaching it onwards, قُلْ هِمْ تُحِفْضَ الْحَدِيثِ وَأَنَا فِي الْكَتَاتِيبِ. I was given the inspiration, I was encouraged to dedicate my life to memorization of hadith while I was a little child in the maktab system, in the katatib at the time. His age was around 10 years at the time when this inspiration had come to him in that auspicious environment of the maktab system. And this is an extremely important aspect for the preservation of our deen. You know, you talk about offshore investments. There is no better investment in our children than dedicating them to the maktab system so that the primary teaching of deen and Islam remains protected. We merely have to travel across the Atlantic Ocean. Look at South America. The Muslims are there for even a lesser period than Muslims are in this country. 3 and 4 generations were sufficient for people to say that my grandfather was a Muslim. He carries an Islamic surname but a Christian first name. One of the primary reasons is, may Allah Ta'ala reward our forefathers in this country who had this great foresight in various ways and mannerisms of the establishment of the maktab system and the profound role it has played in the protection of deen in our children. In fact, this is one of those means that cools the anger of Allah Azza wa Jal. Hadha Thabit bin Ajalan al-Ansari radiallahu ta'ala says, kana yuqal, it used to be said, that Allah Azza wa Jal's anger becomes manifest and he wishes to punish a group of people because of the general disobedience of Allah Ta'ala and rampant sin that is taking place. فَإِذَا وَجَدَ فِيهِمْ تَعَلِيمَ الصِّبْيَانَ الْحِكْمَةِ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. But if Allah Ta'ala finds in that nation young innocent children who are being taught the deen of Allah Azza wa Jal, who are being taught Qur'an al-Karim, who are being taught hikmah, and hikmah is translated as wisdom, who are being taught the Qur'an al-Karim, hikmah is translated as the ta'lim of Qur'an al-Karim. So young innocent children who are being taught that are found in such a nation, Allah Azza wa Jalla's anger becomes cool. Allah Azza wa Jalla repels and turns his away from his azab and his anger away from such communities. This is an extremely important aspect. It is a means of averting azab from entire communities. The famous incident in Allama Fakhruddin al-Razi has mentioned in a tafsir al-Kabir, in the tafsir of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, an incident that Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam was once traveling, and on his way he passed a grave. Allah Ta'ala made it known to him that the person, the inmate of that grave, was being punished. He fulfilled his errand, and on his return journey passed that very same grave, but now he noticed many angels there with trays and trays of nur and Allah Ta'ala's mercy descending upon that qabr. So he made salah, performed salah, made dua to Allah Ta'ala to make known to him the apparent reason of this person no longer being punished. And Allah Azza wa Jal made it known to him that this person who was buried was a believer, but a sinful person at that, and therefore was being punished for his sins in the qabr. We make dua that Allah Ta'ala protects us from this. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's Mubarak habit, abundantly after many salahs, to make dua of protection from azabul qabr. So anyway, that this person was a sinner and therefore was being punished. But when he left this dunya, he left behind a wife who had conceived his child already, but she had this dini mindset, and therefore, when the child was born an orphan, the father had already passed away, she nurtured the child in the teachings of deen, in the love of deen, and when the child became of an understanding age, she handed him over to the maktab ustad at the time, and when the ustad taught the child the first lesson, how to read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah Ta'ala says to Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, that it does not behove my great mercy that I punish my servant in the depths of the earth with my fire, while his orphan child on the surface of the earth is learning to say my name. So this is such a great, a valuable treasure. In fact, it is one of the greatest investments we can send forth to the Akhirah. The hadith of Rasul sallallahu alayhi wa sallam and the value of this will be fully realized really in the Akhirah. إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمْ إِنْقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةً. When a person passes away, all deeds obviously come to an end, no longer the chance to do it, good deeds are no longer recorded. However, some amal done in dunya, in our life, its rewards will continuously accrue to us even after death. إلا من صدقة جارية. Any sadaqah that has long-term perpetuating benefits and effects, as long as they continue, a person will continuously get reward. One had built a masjid, contributed to a masjid, the building of a well, maybe an orphanage. As long as the creation of Allah benefit from that, then even as we are in the qabr, the rewards continuously accrue. Number two, ilmin yuntafa'u bih. And here we have this great opportunity coming to the company of Hazrat Mufti Sahib and benefiting from his great wisdom and advices. As said always, our niyyah is islah. We also add on the intention to increase our ilm and knowledge of deen. One of the hadith quoted at the beginning, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that you leave your home and you go and learn just one ayah of the kalam of Allah Ta'ala, one ayah of the Qur'an Kareem. This is better for you than 100 rakats of nafal salah. 100 of rakats of nafal salah, it is better to learn one ayah of the Qur'an Kareem. We have this great chance. So second thing that will benefit, ilmin yuntafa'u bih, that knowledge that a person had taught, had passed on, and people continuously benefit from that knowledge. So whatever we learn from these majalis, we learn from the durus in the masjid, we learn it, we put to practice, convey to our family, convey it to as many people as possible, as long there is benefit derived from that knowledge, as far and as low down as the silsila and the chain goes, you will continuously get the benefit of that. And last, waladin salihin yad'u lahu, one of the greatest forms of sadaqa jariya, one of the greatest forms, call it an offshore investment for us, that will benefit perpetually, is leaving behind a pious child who makes dua in favor of one's parents. A pious child whom after the parents have passed on, the child was given that maktab system, given the maktab education, the child realizes the rights of parents continue well after their death by means of dua. And imagine how valuable it will be in the darkness of our qabr. The one dua that those children make in favor of one's parents will come like gifts. That will be a means of Allah's rahmah coming to the qabr. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. قبلہ مفتی صاحب اور دیگر حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہاں عام طور پر سال کے اندر میں دو مرتبہ بڑی چھٹیاں ہوتی ہیں, ایک سردی کے زمانے میں, ایک گرمی کے زمانے میں. اس سال بھی ہماری یہاں دسمبر کے مہینے میں نصف سالہ امتحان کے ختم ہو جانے کے بعد, شش ماہی امتحان کے ختم ہو جانے کے بعد 6 دسمبر سے لے کر کے 24 دسمبر تک یہ تعطیلات کا زمانہ تھا, چھٹیوں کا زمانہ تھا. ہماری یہاں چھٹی 6 تاریخ جمعہ کے دن ہو گئی. اس کے بعد یہاں ملک میں ایک اہم پروگرام تھا حدیث کے سیمینار کے عنوان سے, لینس کے اندر میں نور الاسلام جو مسجد ہے اس میں, تو 2 دن الحمدللہ اس کے اندر میں گزارنے کا موقع ملا. اس کے بعد ہماری یہاں انڈونیشیا کے بہت سارے طالب علم پہلے سے یہاں سے پڑھ کر کے جا چکے ہیں, تو بہت دنوں سے وہاں کے طالب علم یہ کہہ رہے تھے کہ انڈونیشیا کا ایک سفر کیا جائے اور وہاں کے طالب علموں سے ملاقات کی جائے. میں نے یہ چھٹیاں غنیمت سمجھ کر دسمبر کی 11 تاریخ سے لے کر کے 24 تاریخ تک, یعنی تقریباً 13 دن انڈونیشیا کے ملک کے اندر میں گزارے. میں نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ 2-4 منٹ میں وہاں کی کچھ کار گزاری ساتھیوں کے سامنے آ جائیں. ہمارے یہاں دارالعلوم زکریہ سے تقریباً انڈونیشیا کے 105 طالب علم یہاں سے فارغ ہو کر کے گئے ہیں اور الگ الگ جزیروں کے اندر میں کام کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی انڈونیشیا کے تقریباً 48 طالب علم اس وقت بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں مختلف درجات میں. اور پچھلے سالوں کے اندر میں جو طالب علم پڑھ کر کے گئے ہیں ان لوگوں کی تعداد 105 طالب علم ہیں. ان طالب علموں میں سے دو طالب علم بہت مشہور تھے, ایک مولوی عبد الوحید صاحب اور ایک مولوی اسلم صاحب. یہ دونوں کے دونوں ساتھیوں نے درخواست کی تھی کہ ان چھٹیوں میں میں وہاں کا سفر کروں, تو اللہ کے بھروسے پر میں نے وہاں کا سفر کیا. وہاں میں نے تقریباً 13 دن گزارے. بہت مختصر چند باتیں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام کے داخل ہونے کی تاریخ کون سی ہے. میں نے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا ایک مضمون پڑھا جو انہوں نے بحث و نشر کے کسی رسالے کے اندر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس میں عنوان قائم کیا ہے انڈونیشیا کے اندر میں اسلام. مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی فرماتے ہیں, ان کی اپنی تحقیق ہے اور بھی اس کے اندر میں اقوال ہو سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر میں مسلمانوں کی آمد جو ہے وہ 12ویں صدی عیسوی کے اندر میں ہے. اس کا معنی یہ نکل آیا کہ 800 سال پہلے وہاں پر اسلام داخل ہوا. ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوں, لیکن مولانا نے اپنے مضمون کے اندر میں جو بات لکھی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 800 سال پہلے وہاں پر اسلام داخل ہوا. انڈونیشیا تقریباً پورا کا پورا اسلامی ملک ہے. وہاں کے طالب علموں نے بتایا 216 ملین کا پاپولیشن ہے. 216 ملین کی وہاں پر آبادی ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ 90% وہاں پر مسلم ہے. اس کا معنی یہ نکلنا ہے کہ 200 ملین مسلمان وہاں پر ہیں. اور کوئی آدمی اگر سفر کرے گا تو سفر کرنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا. پھر وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ تقریباً پورے ملک کے اندر میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے اوپر پورے ملک کے اندر میں مساجد ہیں. جب وہاں کے شہروں کے اندر میں گھومتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مقدمہ, مدینہ منورہ جیسے وہاں تھوڑے تھوڑے علاقے پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں, وہاں بھی یہی صورت حال ہے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر میں مسجدیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں. کیونکہ ملک بہت بڑا ہے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا ہو تو آدمی بغیر ہوائی جہاز کے نہیں جا سکتا ہے. جیسے ہماری یہاں ہے کہ جوبگ سے اگر دربن جانا ہے اور اگر جوبگ سے کیپ ٹاؤن جانا ہے تو بغیر ہوائی جہاز کے ممکن نہیں ہے. وہاں بھی یہی صورت حال ہے کہ بہت سارے جزائر ہیں اور یہ 100 طالب علم جو ہیں وہ الگ الگ جزائر کے اندر میں پھیلے ہوئے ہیں. اور 12 دن کا وقت تو نا کافی تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ 4 جزیروں میں جانے کا پروگرام بنایا ہے. تو سب سے پہلے 3 دن جو ہم نے گزارے ہیں وہ جاکرتا اور اس کے اطراف کے اندر میں جو مدارس تھے وہاں پر. پورے 13 دن کے اندر میں تقریباً 28 مدرسوں کے اندر میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا. 28 مدارس وہاں پر میں نے دیکھے. پہلے 3 دن جاکرتا کے اندر میں گزارے, اس کے بعد وہاں سے سفر کیا ایک دوسرے جزیرے کا, اس کا نام رکھا جاتا ہے جزیرے مدورا. مدورا کے اندر میں تقریباً پورے 3 دن رہنے کا اتفاق ہوا. اور یہ مدورا کے اندر میں 5 بڑے بڑے مدارس میں نے دیکھے ہیں. تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. ان مدارس کے اندر میں سب سے پہلا جو میں نے معہد دیکھا وہ ایک اسلامی اسکول ہے. وہاں کے شہر کا نام ہے سولو. وہاں ایک اسلامی اسکول ہے, اس کا نام ہے معہد السلام. یہ معہد السلام ایک اسلامی اسکول ہے اور پرائمری ہے. گریڈ 1 سے لے کر کے گریڈ 7 تک کی وہاں پر تعلیم ہے اور 2000 طلبہ اور طالبات وہاں پر پڑھتے ہیں. 2000 کی وہاں تعداد ہے. اس مدرسے میں چونکہ ہمیں کہا گیا خود ما صفا و دع ما قدرا, جہاں اچھی بات مل جائے تو لینا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس معہد کے اندر میں جب میں پہنچا تو یہ جمعہ رات کا دن تھا، مغرب کی نماز کے بعد وہاں طلبہ میں پروگرام تھا، عشاء کی نماز کے بعد اساتذہ کے ساتھ گفتگو تھی. جب میں وہاں مغرب کی نماز سے پہلے پہنچا تو مسجد میں، یہ میں اسلامی اسکول کی بات کر رہا ہوں، معہد السلام، جس کے اندر میں تقریباً 2000 تھے، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے جب میں وہاں پر پہنچا تو مسجد کا جو صحن ہے، کورٹ یارڈ جو ہیں، تو ایک طرف کے اندر میں لڑکیاں اور ایک طرف لڑکے جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو مدیر تھے وہاں کے، ان مدیر سے میں نے پوچھا، ہل ہذا وقت الطعام، ہل ہذا وقت العشاء، کیا یہ وقت طالب علم کے لیے سفر کا ہے کہ وہ مغرب سے پہلے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے کھانے کا وقت ہے کہ ابھی وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب بات بتائی کہ یہ ہمارا معہد السلام ہے، پرائمری مسلم اسکول ہے، اور ہماری اسکول کے اندر میں تقریباً 500 بچے ایسے ہیں جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. تو کہا یہ جتنے طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک طرف لڑکیاں تھیں اور ایک طرف لڑکے تھے، دونوں کے درمیان کے اندر میں حجاب بھی تھا، ادھر لڑکیاں افطار کر رہی تھیں اور ادھر لڑکے افطار کر رہے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ معہد کے اندر میں پڑھے ہوئے وہ لوگ جو طلبہ ہے، حالانکہ پرائمری کے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ ہائی اسکولوں میں بھی گئے، کالج میں بھی گئے، یونیورسٹی میں بھی گئے، اور بہت سے ایسے لوگوں کا نام بتایا کہ یہاں پڑھا اور جامع اظہر کے اندر میں جا کر کے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی. یہ معہد السلام وہاں کی جو اسلامی اسکول ہے اس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا. پھر یہ مدورہ کے اندر میں ایک مدرسہ میں نے دیکھا، اس کا نام تھا معہد حمیدیہ. تو معہد حمیدیہ کے اندر میں جب پہنچے تو مغرب کی نماز وہاں ہو گئی تھی، ہم لوگوں نے اپنے طور پر مغرب کی نماز ادا کی. تو جیسے یہ ہماری مسجد ہے اور ادھر جو مطالعہ کی جگہ ہے، تقریباً اتنی بڑی جگہ تھی اور وہ سارا کا سارا ہال جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. اس کے اندر میں گئے وہاں پھر بیٹھے تو وہاں کے جو مدیر تھے میں نے ان سے پوچھا، اور ہماری یہاں کے ایک طالب علم ہیں جو یہاں پڑھ کر کے گئے ہیں، ان کا نام ہے مولوی میسور. تو مولوی میسور نے بتایا کہ یہ میرے ماموں کا مدرسہ ہے اور میں یہاں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس مدرسے کے اندر میں کتنے طلبہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 2500 اسٹوڈنٹ یہاں پر ہیں، 2500 طالب علم تھے. اور چونکہ میں نے رأیت بعینیہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پورا کا پورا ہال بھرا ہوا تھا. اور فرمایا کہ یہ لڑکے ہیں اور 500 لڑکیوں کے لیے الگ سے انتظام ہے، وہ اپنے دارالاقامہ کے اندر میں بات سن رہی ہیں، ان کو دارالاقامہ کے اندر میں رکھا گیا ہے، یہاں آپ کے سامنے جو ہیں وہ صرف طلبہ ہیں. خیر وہاں تھوڑی سی گفتگو ہوئی جو اصل بات بتلانی ہے. اس کے بعد میں نے مدیر سے پوچھا وہاں کہ من اسس ھذا المعہد، یہ معہد کی بنیاد کس نے رکھے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جدن الرابع، ہمارے چوتھے نمبر کے جو دادا تھے وہ ہمارے چوتھے نمبر کے دادا نے اس کی بنیاد رکھے تھے. ما اسمو، ان کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام تھا شیخ عبد الحمید، یہ شیخ عبد الحمید نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اسی بنیاد پر ہم نے اس کا نام رکھا ہے معہد حمیدیہ. پھر انہوں نے بتایا کہ توفی فی مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ کے اندر میں ان کو دفن کیا گیا. تو میں نے پوچھا یہ مدرسہ کتنے سال سے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب 200 سال اس کے اوپر میں ہو رہے ہیں، 200 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھئی آدمی کے اندر میں اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والے کے اجر کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہل ہا ہونا میزتم میں میزات ہی، یہ جو تمہارے جو دادا تھے، تو تمہارے دادا کی جو نے جد الرابع جو تمہارے تھے، چوتھے نمبر کے جو تمہارے دادا ہیں ان کی کوئی خصوصی عمل کوئی خصوصی بات اگر ان کی ہو تو وہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ 200 سال سے ماشاءاللہ مدرسہ بڑی رونق کے ساتھ چل رہا ہے جاری ہے ساری ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جد الرابع چوتھے نمبر کے دادا نے جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی تو کہا ان کا ایک عمل تھا. میں نے پوچھا وہ کیا عمل کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یسوم ثلاثۃ ایام فی کل اسبوعین. وہ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے کے اندر میں وہ 3 روزے رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ ہم نے پوچھا یعنی انہوں نے تاریخ بتائی پوچھنے والوں نے کہ آپ ہر ہفتے کے اندر میں 3 روزے کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک روزہ میں اپنے مدرسے کی حفاظت کی نیت سے رکھتا ہوں اور ایک روزہ میں اپنے مدرسے کے طلبہ کی حفاظت سے رکھتا ہوں اور تیسرا روزہ میرے مدرسے کے اساتذہ کی حفاظت کی نیت سے رکھتا ہوں. تو کہا کہ یہ ان کا اخلاص تھا اس کی وجہ سے آج 200 سال ہو گئے اور 200 سال کے بعد بھی الحمدللہ یہ مدرسہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اس کے بعد اور ایک مدرسے کے اندر میں گئے اور اس مدرسے کا نام تھا معہد مجیدیہ. تو معہد مجیدیہ وہ تو اس سے بھی بڑا تھا. وہاں جب گئے تو وہاں بھی بہت بڑا علاقہ تھا, بہت بڑے ہال کے اندر میں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں میں نے پوچھا کہ طلبہ کی تعداد کتنی ہے تو انہوں نے بتایا کہ 2500 طلبہ ہیں وہ 1000 من البنات سوۃ اللہ اور 1000 لڑکیاں ہیں طلبہ کے علاوہ اور سب ملا کر کے تعداد جو ہیں وہ تقریباً 3500 ہو جاتی ہیں. لڑکیوں کے لیے مستقل انتظام ہے اور لڑکوں کے لیے مستقل انتظام ہے. 3500 1000 لڑکیاں اور 2500 جو ہیں وہ لڑکے ہیں. یہ مدرسہ وہاں کے جو بالکل مدیر جو تھے بالکل سیدھے سادھے آدمی تھے. اگر کوئی آدمی جانتا نہ ہو تو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ اتنے بڑے معہد کو اور اتنے بڑے مدرسے کو چلا رہے ہیں. تو یہ ایک معہد مجیدیہ تھا جس کے اندر میں تقریباً 3500 طلبہ تھے. ایسے 28 مدرسوں کے اندر میں جانے کا اتفاق ہوا. پھر میں نے پوچھا تمام کے تمام مدارس کے اندر میں کہ یہ تمہارے مدارس کے جو اخراجات جو ہیں وہ اخراجات کو کون برداشت کرتا ہے؟ کیا حکومت کی جانب سے کوئی مدد کی جاتی ہے؟ حکومت کی جانب سے کوئی تعاون کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ من تبرعات المسلمین, مسلمانوں کی طرف سے عام طور پر مدد کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ طلبہ جو امیر گھرانے کے ہیں, ریچ فیملی کے ہیں, صاحب مال ہیں, تو یہ دفاعون شہریان, تو ایسے بچے ہر مہینے کے اندر میں کچھ نہ کچھ فیس ادا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. مساجد کے اعتبار سے 2 مسجدیں دیکھی اختصار کے ساتھ. ایک مسجد دیکھی تھی جا کر تاکہ قریب کے اندر میں, وہاں ہماری یہاں کے ایک طالب علم ہے مولوی محسن ترمذی, 2015 کے اندر میں ابھی فارغ ہوئے 3 سال پہلے. وہ چونکہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, تو ان کی مسجد کے اندر میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ مسجد جو ہے وہ اتنی بڑی مسجد تھی کہ بیک وقت اس کے اندر میں 8000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. میں جس وقت پہنچا تو وہ ظہر کا وقت تھا, جمعرات کا دن تھا دوسرے ہفتے کے اندر میں. وہاں ظہر کی نماز پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء, فجر, پورا یہ دن ہم نے گزارا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے وہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ہاؤتن کی طرح کا علاقہ ہے, بڑے بڑے امیر لوگ اس علاقے کے اندر میں رہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ عام نمازوں کے اندر میں تو لوگ اتنے کم آتے ہیں, ظہر میں بھی بہت کم تھے, مغرب کے اندر میں بھی بہت کم تھے, 2-3 صفیں. تو انہوں نے کہا یہ سب کام کرنے والے لوگ ہیں, دور دور تک جاتے ہیں پھر شام کو آتے ہیں, اس لیے عام دنوں کے اندر میں تو اتنا مجمع نہیں ہوتا ہے. البتہ جمعہ کی نماز کے اندر میں پوری مسجد بھر جاتی ہے اور بیک وقت 8000 آدمی کا مجمع ہوتا ہے. لیکن پھر وہاں ہر ملک میں جاتے ہیں تو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہاں کی زبان چونکہ مقامی زبان ہے, اردو وہ اتنا نہیں سمجھ پاتے ہیں, عربی بھی اتنا نہیں سمجھ پاتے ہیں, الا کہ بعض مدارس کے اندر میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں تقریباً ہر جمعہ کے اندر میں 8000 کا مجمع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اور ایک مسجد کو دکھانے کے لیے لے گئے, اس مسجد کا نام ہے مسجد دیان. دیان یہ کسی عورت کا نام تھا, اس عورت کے نام کے اوپر میں یہ مسجد بنی ہوئی ہیں. یہ ہمارا جو دارالعلوم زکریا ہے وہ تقریباً 26 ایکڑ کے علاقے میں ہے, یعنی اس گیج سے لے کر کے پورا ایسے پورے علاقے کے اندر میں وہ ایک مسجد بنی ہے. درمیان کے اندر میں مسجد ہے, اس میں 6,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اطراف کے اندر میں جو ہم سنتے رہتے ہیں ایور گرین, وہ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ گرین ہے, اور پھل دینے والے جو درخت نہ ہیں چاروں طرف وہ درخت لگائے گئے ہیں, اور اتنی صفائی کا انتظام ہے کہ پورے علاقے کے اندر میں مسجد کے اطراف کے اندر میں آپ کو ایک کاغذ بھی راستے کے اوپر میں گرا ہوا نہیں ملے گا. صفائی کا اتنا زیادہ انتظام ہے. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ عام نمازوں میں لوگ کم ہوتے ہیں, جمعہ کی نماز کے اندر میں یہ مسجد بھر جاتی ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ پوچھا کہ من استثرا, یہ مسجد کس نے بنائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد جو ہے ایک اللہ کے نیک بندی نے بنائی. پوری زمین بھی اس نے وقف کی, اور تعمیر کا جتنا خرچہ تھا وہ تعمیر کا خرچہ بھی اسی نے برداشت کیا. اب اس کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ مسجد کے نظام کو سنبھال رہے ہیں. وہاں جیسے کچھ اچھے پہلو ہیں, وہ جیسے سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غریب شہر سخنہائے گفتنی دارد. جب بھی کسی ملک کا سفر کرتے ہیں تو ہر سفر کرنے والے کے اپنے کچھ تاثرات ہوتے ہیں, اپنے کچھ خیالات ہوتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ 12 دن کا سفر کوئی رائے قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. کہ 12 دن کا سفر کرنے کے بعد ہم کسی ملک کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال تھوڑا سا اندازہ تو یقیناً ہو جاتا ہے مدارس کے دیکھنے کے بعد, مکاتب کے دیکھنے کے بعد. تو جو کمی وہاں پر جو نظر آئی وہ دو باتیں ہیں. وہ اس لیے کہ بھائی یہاں کے کچھ حضرات اس کی فکر کریں, وہ نظرات کی آئے کہ کیا ہیں مدد کریں. معاہد بہت بڑے بڑے ہیں ماشاء اللہ, مدارس آئے کہ کیا ہیں بہت بڑے بڑے ہیں. اور ایک مدرسے میں بھی جانے کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں رہا, پھر 10 گھنٹے کا باہر سفر تھا. اس مدرسے میں طلبہ اور طالبات کی تعداد 20,000 طلبہ ہے. پرائمری بھی اس میں آ گئی, ہائی اسکول بھی اس میں آ گئی, سب اس کے اندر میں آ گیا. 20,000 طالب علم ہے اس میں. میں نے بہت اصرار بھی کیا کہ اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی اس لیے وہاں پر نہیں جا سکے ہیں. تو جو اہم بات ان کو بتانے کی تھی وہ یہ ہے کہ بھائی دو باتوں کی اس ملک میں بہت ضرورت ہے. نمبر یہ کہ معاہد کے اندر میں مستقل طور پر نصاب کا کوئی اہتمام نہیں ہے. جیسے ہماری یہاں صف الاول ثانی ثالث رابع درجے کے اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے, یہ درجے کے اعتبار سے پڑھانے کا کوئی نظم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خامس کا طالب علم اول والے کے ساتھ بیٹھا ہے, یا اول والا جو ہے وہ خامس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک دوسرا پہلو جو ہے, قرآن مجید کے حفاظ تو بہت ہیں, اور جتنے بھی مدرسے میں گئے تمام مدارس کے اندر میں حفظ کا امتحان لیا, لیکن حفظ کے اندر میں بہت بڑی کمزوری ہے. قرآن مجید جیسے ماشاءاللہ ہماری یہاں یاد ہیں کہ بھائی ایک ایک نشست میں ایک ایک مجلس کے اندر میں پورا قرآن مجید سنا دیتے ہیں, وہاں اس سلسلے کے اندر میں بڑی کمی محسوس ہوئی. میں نے وہاں کے طلبہ سے پوچھا جو ہماری یہاں کے طلبہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید اتنا یاد نہیں ہوتا ہے, تو انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ کہا, اور میرے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر میں تو مسجدیں کیا, بلکہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے مسلح, بلکہ مسلح کیا گراجے بھی محروم نہیں ہے, اور آئے کہ بیڈ روم بھی محروم نہیں ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو گھروں کے اندر میں بھی ختم قرآن کی تراویح ہوتی ہیں, گراجوں کے اندر میں مسلحوں میں مسجدوں میں ختم قرآن کی تراویح ہوتی ہیں. وہاں پورے ملک کے اندر میں سوائے چند مسجدوں کے قرآن مجید کے ختم کی تراویح نہیں ہوتی ہیں, صرف علم طرح سے پڑھتے ہیں والناس تک. انہوں نے کہا کہ بھائی چند مساجد انگلیوں کے اوپر میں گنا جا سکتا ہے, ان مسجدوں کے اندر میں قرآن مجید کی ختم کی تراویح ہوتی ہیں. 8 رکعت ہو جاتی ہیں علم طرح سے والناس تک, لوگ چلے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلنا سائیڈ ایفیکٹ, یا قرآن مجید کے جو بچے حافظ ہیں ان کو قرآن سنانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. رمضان کی برکت کی وجہ سے حافظ قرآن کو فکر ہوتی ہے, وہ یاد کرتے ہیں, اور تراویح کی برکت سے آدمی کو قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے. چونکہ وہاں یہ چیز نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن مجید جتنا پختہ ہونا چاہیے اتنا یقین کیا پختہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ان طالب علموں کو اس سلسلے میں جو رائے دی جا سکتی تھی, مشورے دیے جا سکتے تھے, وہ اور ان کے ساتھ جو مذاکرے کیے جا سکتے تھے وہ اس سلسلے کے اندر میں مذاکرے بھی کیے گئے. باقی ملک جو ہیں ومن دخلہ کان آمنہ, کہ وہاں جو آدمی داخل ہو جاتا ہے جان کے اعتبار سے بھی اس کو امن حاصل ہوتا ہے اور مال کے اعتبار سے بھی امن حاصل ہوتا ہے. دو صفت لوگوں کے اندر میں بہت ہیں, ایک تو ہے توازو, اور توازو کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر میں صبر. ہماری یہاں تو آپ نے دیکھا کہ میں اگر رابط پر کھڑے ہوں اور رابط گرین ہو جانے کے بعد ایک سیکنڈ نہیں, اگر طرف تعین کی دیر ہو جاتی ہیں تو ہمارے اندر میں صبر نہیں ہوتا ہے. اور ہم لوگوں نے جو سفر کیا, جا کر تاثر جس جگہ مجھے جانا تھا وہ 50 کلومیٹر کا سفر تھا, لیکن جا کر تاثر وہ جگہ جہاں مجھے جانا تھا 50 کلومیٹر, اتنا ٹرافک تھا, اتنا ٹرافک تھا کہ 50 کلومیٹر کا سفر ہم نے 6 گھنٹے میں طے کیا, اتنا وہاں ٹرافک تھا. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کہیں بھائی وہ ہارن بجانے کی آواز ہو یا ونڈو کھول کر کے جھگڑا کرنے کا کوئی سلسلہ ہو, یہ سلسلہ نہیں دیکھا. پھر مفتی تقی صاحب کا سفر نامہ میں نے پڑھا تھا, اس میں مفتی تقی صاحب حفیظہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ میں 7 دن تک انڈونیشیا میں رہا, انہوں نے لکھا ہے جہاں نے دیدا میں, لیکن فرمایا کہ پورے 7 دن کے اندر میں راستے کے اندر میں 2 آدمی کو میں نے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا, یا 2 آدمی کو آپس کے اندر میں گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ پڑھا تو تھا میں نے, تو وہاں جانے کے بعد دیکھا تو میں نے کہا چلو بھائی لیس الخبر کل معینت ہے, عین العلم الیقین تو تھا, اب وہاں جانے کے بعد عین الیقین بھی ہو گیا کہ واقعتا یہ صورت حال ہے کہ اتنا زیادہ ٹرافک بھی ہوتا ہے لیکن نہ ان کے اندر میں کوئی جھگڑا کرنے کی عادت ہے, لڑائی کرنے کی عادت ہے. اور وہاں کے طلبہ کے اندر میں جو ادب دیکھا, خاص طور سے وہاں کا ایک مدرسہ ہے اس کا نام بھی انہوں نے عجیب رکھا ہے, معہد عشق کریمہ, میں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا کمفرٹیبل زون, عشق کریمہ کمفرٹیبل زون. تو واقعتا وہ مدرسہ بھی کمفرٹیبل زون ہے. تو اس معہد کے اندر میں 1500 طالب علم پڑھ رہے ہیں, اور اس میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہے وہ اکثر یمن سے آئے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے جو ہیں وہ جامع ازہر سے آئے ہوئے ہیں. طالب علموں نے اور ایک مدرسہ کا بھی ذکر کیا لیکن وہاں بھی نہیں جا سکے, کہ اس وقت سیریا میں جو حالات آئے اور ان حالات کی وجہ سے وہاں کے علماء نے جو ہجرت فرمائے, اور ہجرت فرما کر کے وہ ایک علاقے کے اندر میں آ گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دمشق, حلب اور حمص, وہاں یہ 3 شہر کے علماء آئے ہوئے ہیں, اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا بھی ایک مدرسہ شروع کیا ہے, لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ اس جگہ کے اوپر میں بھی جا سکیں. بہرحال مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے جو تاجر حضرات ہیں وہ اس ادارے کے اوپر میں خرچ کر رہے ہیں, ادارہ چل رہا ہے, 100 طالب علم یہاں سے پڑھ کر کے گئے. ایک چراغ ہوتا ہے تو ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. ودا عین اللہ بھی وسراجا منیرا, تو یہاں یہ 100 طالب علم پڑھ کر کے گئے, ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر میں کام لے رہا ہے. اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت ابھی یہاں تقریباً 50 طالب علم پڑھ رہے ہیں. پھر ہماری یہاں کے بہت سے طلبہ ہیں, ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں مدورہ گیا تو 3 طالب علم آئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے, تم لینڈ سے آئے, روشنی سے آ گئے یا بنونی سے آ گئے؟ تو میں یہ سمجھا کہ بھائی یہاں سے 5-10 کلومیٹر پر رہتے ہوں گے, بیچارے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوں گے مولوی فوزان, مولوی شمس الہادی اور مولوی عبد الرحیم. تو میں نے پوچھا کہ بھائی میں تو یہاں مدورہ کے اندر میں ہوں, آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا نہیں ہم ایسے آ گئے, وہ بتانا نہیں چاہتے تھے. تو میں نے پھر پوچھا کہ نہیں بتاؤ تمہارا علاقہ کتنا دور ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ملاقات کرنے کے لیے ہم 20 گھنٹے کا سفر کر کے آئے. تو میں نے کہا کیسے تم آئے؟ تو کہا ہوائی جہاز کا ٹکٹ تو بہت مہنگا تھا تو ہم نے پانی کے جہاز سے سفر کیا, بوٹ میں آئے. تو آنے کے لیے 20 گھنٹے اور اب جانے کے لیے ہم کو 20 گھنٹے لگیں گے. تو بڑی عبرت کی بات ہو گئی کہ بھائی بعض مرتبہ ہمارے اساتذہ اتنے قریب رہتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہیں. اور یہ بشار طلبہ جو مالی اعتبار سے بھی جن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن علم کی نسبت استاد کی نسبت کے اوپر میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے. اور ایک طالب علم کا پھر ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں جزیرے میدان کے اندر میں گیا تو ایک طالب علم ملنے آئے تھے, وہ یہاں فارغ نہیں ہوئے, صرف انہوں نے صف 40 تک پڑھا تھا. ان کا نام ہے بایزید بستامی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 40 تک یہاں پڑھا تھا, اس کے بعد ویزا کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر مجھے آنے کا اتفاق نہیں ہوا. اور یہ وہ طالب علم تھے بایزید بستامی. انہوں نے بتایا کہ وہاں 2004 کے اندر میں آچے کے علاقے میں جو سونامی آئی تھی, کہا اس سونامی کے واقعے میں ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا تھا, والد والدہ بھائی بہن. کہا میں مدرسے میں تھا دوسرے علاقے میں تو اس کی وجہ سے میں بچ گیا, باقی میرا پورا خاندان جو ہے اس حادثے کے اندر میں اور اس واقعہ کے اندر میں شہید ہو گیا. پھر کہا کہ کچھ انتظام ہوا تو میں زکریا آیا, 40 تک میں نے پڑھا, پھر موقع نہیں رہا تو اب میں وہاں پڑھانے کا کام کرتا ہوں. تو میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں آچے میں رہتا ہوں اور میں میدان میں تھا. میں نے کہا کتنے گھنٹے کا سفر کیا؟ انہوں نے بھی کہا کہ میں 12 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں بس سے, کہ بھائی چلو اتنے دور سے استاد آئے ہیں ان کے ملاقات آئے کہ نہیں کیا ہے کر لیں. تو بھائی میرے لیے بھی اس کے اندر میں نصیحتیں, ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی آئے کہ نہیں کیا نصیحتیں. اور اس سے پتہ چلا کہ بھائی سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین سیرو فی لیالیا و ایامن آمنینا. آدمی کو سفر کرنا چاہیے, دنیا کے ملکوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور کچھ اچھی باتیں ہو تو ان سے لے سکتے ہیں, اچھی باتیں اگر ہمارے پاس ہے تو ان کو دے سکتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی رائے اور مشورہ دیا جا سکتا ہے تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بہت مختصراً میں نے چند باتیں عرض کر دی. حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی تھی تاکہ حاضرین جو ہیں ان کو فائدہ بھی ہو جائیں. اقتصادی اعتبار سے بھی بعض مدارس بہت زیادہ مدد کے مستحق ہوتے ہیں. ہمارے مولانا حیدر صاحب جیسے لوگ اگر سفر کریں اور انڈونیشیا کو دیکھیں تو ایسے حضرات کے جانے کی وجہ سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ بھی جا سکتے ہیں ماشاءاللہ.
کشمیر سے حضرت مولانا تشریف لائے ہیں, وہ کچھ نصیحتیں فرمائیں گے اور کچھ آپ بیتی جگ بیتی سنا دیں گے انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم ومكرم قبل حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالية, بزرگ علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں, اس وقت اصل مجلس میں حاضری تو استفادے کی نیت سے ہوئی تھی. حضرت نے حکم فرمایا ذہن میں کوئی ایسی علمی بات تو نہیں جو میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس سے ناواقف ہوں. ایک زخم خوردہ انسان یا اس علاقے سے تعلق رکھنے والے افراد جو سالوں سے مسائل اور مصائب سے گرے ہوئے ہوں, کیا نصیحت کی بات کریں ہمارے جو ابھی ہم سے پہلے یا انڈونیشیا کے متعلق اپنے مشاہدات بیان فرما رہے تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من دخلہ کان آمینہ، اس کا اگر ہم عکس کہیں کشمیر کے متعلق، من دخلہ کان خائفہ، وہاں کے ذہن مضطرب ہیں، صبح و شام اس طرح کے ماحول میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ہمیں نہیں معلوم کل صبح ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس طرح بھی ماحول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے مکانات بھی ہیں اور کاروبار کے لیے دکانیں بھی ہیں، لیکن شاید تلاوت کرنے والے نے، بلکہ انہوں نے شاید لیلات قریش کی تلاوت کی تھی، اس میں دو جملے ارشاد فرمائے ہیں آخر میں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، لیکن کشمیر اس وقت خوف سے بھرا ہوا ہے، یہ نعمت کشمیری سے چھن چکی ہے اس وقت کہ وہ امن سے زندگی گزاریں، بس ہم تو صرف دعا کے لیے آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، وہی ایک سہارا ہے، وہی ایک سرمایہ ہے، کشمیر میں تعلیمی ماحول بالکل اس وقت جسے ہم کہیں بہت ہی الٹا پہیہ چل رہا ہے، اس کا تعلیمی نظام تقریباً معطل ہے، چاہے وہ اسکول ہوں چاہے وہ مدارس کے عنوان سے تعلیمی مزاج ہو، مدارس کا ماحول بھی تعلیمی لحاظ سے اس وقت اپنی خدمات کو کما حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ اگست کے اور سپتمبر کے مہینے میں تو بالکل تعلیمی نظام 100% معطل رہا، آپ کو حیرت ہوگی اس سال جو اسکولوں میں امتحانات ہوئے اس میں ایک دن اخبار میں یہ اعلان کیا گیا اسکولوں کی طرف سے الگ الگ تاریخوں کے سہارے سے کہ پیرنٹس یا بچے آئے اپنے جو ان کو امتحان دینا ہے اس کے لیے وہ پیپر لے جائیں، اپنے آٹھویں جماعت تک امتحانات ایسے ہوئے کہ گھر لے گئے پیپر، اور 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد یا جو بھی ان کا وقت رہا ہو 12 دن کے بعد وہ پیپر لکھ کر کے جمع کرنے تھے، یعنی امتحان دیا ایسے کہ گھر میں ہی پڑھو گھر میں ہی لکھو، وہ سب کو پاس کر دیا گیا، اس طرح سے جو ماحول بنے گا تعلیم کا وہ تو مستقبل کے لیے اندھیرا ہے، اور ایک قوم کی بربادی کے لیے تعلیم کے ماحول سے خالی ہو جانا شاید کوئی بچا نہیں سکتا ہے اس کو، اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کشمیر کو، کشمیری زبان میں کشمیر کو ایک کہتے تھے پرور، یہ کشمیری لفظ ہے پرور، اس کا ترجمہ ہے وہ سرزمین جو صوفیوں اہل دل اور اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، آپ کشمیر میں قدم قدم پر بہت سارے مقامات پر دیکھیں گے کہ وہاں اہل اللہ کے اجسام مدفون ہیں، وہ کشمیری ضروری نہیں ہے کہ کشمیری ہوں، کیونکہ کشمیر میں جو دین آیا ہے وہ ہمدان کے علاقے سے آیا ہے، اصل ایمان کشمیر میں ایمان لانے والے، ان کا نام تھا میر سید علی ہمدانی، میر سید علی ان کا نام تھا، چونکہ وہ ہمدانی تھے ہمدان کے رہنے والے تھے اس لیے ہمدانی سے معروف ہے، کشمیر میں ان کو علی ثانی بھی کہتے ہیں، جیسے ان نے فرمایا انڈونیشیا میں 800 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، کشمیر میں بھی جو دین آیا ہے 1284 ہجری میں اسلام آیا ہے وہاں پر، ورنہ وہاں تو سب پنڈت لوگ تھے، بلکہ وہ پنڈت جنہیں ہم برہمن کہتے ہیں جو اعلیٰ ذات کے پنڈت ہیں کشمیری، وہ سب الحمدللہ ان اولیاء اللہ کی محنت کی بدولت اسلام کی سرحد میں داخل ہوئے، لیکن جہاں وہ تھا انہوں نے جب اسلام کی روشنی کو کشمیر میں پھیلایا، تو کشمیر کی تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ ہزاروں من جو وہ ہندو لوگ دھاگا پہنتے ہیں ایسے جو ان کی پہچان ہوتی ہے، ایک مجلس میں ان خدا کے برگزیدہ بزرگ شخصیت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں ہزاروں کئی من وہ جلائے آگ میں، ان سب کو اسلام کی سرحد میں داخل کیا. لیکن اب بے دینی کا ماحول اس طرح سے کشمیر میں عود کر کے آ رہا ہے، اب نوجوان بچے جہاں نمازوں کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں مگر زیادہ تعداد ان لوگوں کے ہیں جو کانوں میں وہ بالیاں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں وہ دھاگے باندھتے ہیں. ایک ماحول کا اثر آ رہا ہے اور باقاعدہ اس پر محنت ہو رہی ہے. پچھلے تقریباً 7-8 سال سے تو حکومت کی سرپرستی میں کشمیر میں بریلوی ازم باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے، اور ان کی پشت پناہی اس طور پر ہو رہی ہے کہ ان کو مالی سرمایہ اتنا فراہم کیا جاتا ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے پروگرام وہ کرتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں. مقصود ان کا یہ ہے کہ یہ کفر کے قریب ہے، کشمیریت کو نام دیا جا رہا ہے، یعنی وہاں کشمیر میں کشمیریت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کشمیریت یہ ہے، اصل یہاں پر جو دین تھا ہندوازم اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. آپ کو اندازہ ہوگا شاید، یا پڑھا بھی ہو آپ نے، پچھلے ہی دنوں جب کشمیر میں ایک دفعہ جو ہندوستان کے ساتھ الحاق میں کشمیر کے اندر ہوئی تھی، دفعہ 370 کے نام سے، اس کے بعد ہی ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، خاص طور سے وزیر داخلہ کی طرف سے یہ اعلان آیا تھا کہ ہمیں کشمیر میں 50,000 مندر بنانے ہیں، 2,000-1,000 نہیں، 50,000، گویا ہر مسجد کے مد مقابل مندر بنانے کا پروگرام ہے ان کا. اور کشمیری اس وقت اس لحاظ سے بے بس ہیں، خاموش ہیں، ان کے دماغوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، زبانوں پر جیسے جادو کیا ہوا ہو، نہ ہی علماء بول پاتے ہیں نہ ہی عوام اپنی دل کی بات کہہ پاتے ہیں، بس وہ خاموش ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، یہ برگزیدہ سرزمین جو تھی جہاں اولیاء اللہ قدم قدم پر مدفون ہیں، جن کی روحیں پریشان ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ اس سرزمین میں یہاں اسلام کو حفاظت بھی میسر ہو. جہاں تک ظاہری مظالم کا تعلق ہے وہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، کتنی رویدات سنائیں ہم، کیا ہو رہا تھا کشمیر میں یا اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کن مظالم سے کشمیری گزر رہے ہیں، وہ تو اتنی عجیب داستان ہے کہ ہم اگر سنیں گے تو شاید ہمارے دل روئیں. لاکھوں کی تعداد میں کشمیری یتیموں کی ہے اس وقت، بیوائیں ہزاروں نہیں وہ بھی لاکھ سے متجاوز ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں کشمیر میں، 10 لاکھ کی فوج ہندوستان کی وہاں موجود ہے اس وقت. قدم قدم پر لوگوں کو ایک ڈر، ایک خوف، ایک اضطرابی ماحول ہے. بس میں تو بار بار اسی بات کو گزارش کر رہا ہوں آپ سے، آپ سے صرف دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو دوبارہ اسلام کے لیے چمنستان اسلام بنائے، کیونکہ اس سرزمین سے بڑے بڑے اہل اللہ نکلے ہیں اور جنہوں نے پورے عالم میں کام کیا ہے. ہم اگر دنیا میں اس وقت کشمیر کا تعارف جاننا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں دو نام ہمارے سامنے بہت ہی قابل فخر ہیں، ایک ہے امام الاصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں کشمیر کے ہی سپوت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے کشمیر میں جو محدث بھی تھے، جو مفسر بھی تھے، جو نحو اور وغیرہ علوم کے ماہرین بھی تھے. اس وقت تو کشمیر بس دعاؤں کا محتاج ہے، دعاؤں کی گزارش ہے. یہ چند باتیں میں نے حضرت کی موجودگی میں بہت ہی جرت کر کے کہنے کی گزارش کی ہے. یہ ایک درد ہے جو میں نے آپ سے بس کہہ دیا، آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو موت تک ایمان پر قائم رکھے. ایک گزارش مزید کرنا چاہوں گا، کشمیر میں پچھلے سالوں سے ارتداد کی ایک زبردست محنت ہو رہی ہے. قادیانیوں کا چھوٹا سا مسئلہ ہے، کشمیر میں کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوا، لیکن اس وقت کشمیر میں عیسائیوں کی تعداد 20,000 سے متجاوز ہے، اور یہ باہر سے نہیں آئے ہیں، یہ کشمیریوں پر ہی محنت ہوئی ہے اور یہ محنت ایجنسیاں کر رہی ہیں. میں نے شاید 4-5 سال پہلے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا، تقریباً 15 ایجنسیاں الگ الگ ناموں سے کشمیر میں عیسائیت کے پھیلاؤ کے لیے کام کر رہی ہے، نوجوانوں کے لیے الگ، بارڈر ایریاز کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، اسکولوں کے عنوان سے الگ، ہر سطح پر وہ محنت کر رہے ہیں. ہماری محنتوں کا جال اتنا وسیع نہیں ہے، شاید ہم لوگ کم ہمت بھی ہیں، شاید وسائل کی بھی کمزوری ہے، کریں بھی علماء کر نہیں پاتے ہیں، بس دعاؤں کی گزارش ہے، دعاؤں کے سہارے اپنے ایمان کی حفاظت کا حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. محترم علماء كرام، آج ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے مختلف وعظ و نصیحتیں سنی جن میں انڈونیشیا کے مدارس اور مساجد کی کارگزاری ہم نے سنی، وہ گویا کہ خوشی کی ایک لہر تھی. دوسری طرف ہمارے محترم مہمان نے کشمیر کی صورتحال بیان فرمائی، اور وہ ہمیں پہلے سے معلوم بھی تھی لیکن شنیدہ کے بود مانندی دیدہ. کسی شاعر کا شاعر ہے کہ محمد دیدہ و موسیٰ شنیدہ، او شنیدہ کے بود مانندی دیدہ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا تھا، اور دیکھا ہوا سنی ہوئی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہمارے علماء فرماتے ہیں یقین کی تین درجات ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. علم الیقین کا خلاصہ ہے الخبر اليقيني، الاخبار اليقيني، وہ خبر جو پکی ہے اس کو علم و یقین کہتے ہیں. اور عین اليقین کے معنی ہے مشاہدۃ اليقین، یقینی چیز کا مشاہدہ کرے تو اس کو کہتے ہیں عین اليقین. اور حق اليقین کا خلاصہ ہے تجربۃ اليقین، یقینی چیز کی اوپر تجربہ کرے وہ اور پکی بات ہو جاتی ہے. تو علم الیقین ہے النار محرقۃ، آگ جلاتی ہے. اور عین الیقین ہے کہ آگ کو دیکھ لے کہ لکڑیوں کو جلا رہی ہے یا کپڑے کو جلا رہی ہے. اور حق الیقین یہ ہے کہ تجربہ کر کے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر رکھے تو تجربہ ہو جائے گا. تو بہرحال جتنی ہم نے خبریں سنی ان خبروں میں سے اتنے متاثر ہمارے ساتھی نہیں ہوئے ہوتے جتنے متاثر ہوئے حضرت مولانا کی چشمدید واقعات سے، خصوصاً جو ارتداد کی محنت وہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو ناکام بنا دے، اس لیے کہ سب کچھ چلا جائے اس کی اتنی فکر نہیں، ایمان چلا جائے اس کی فکر. ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم اور آپ سب نے سنی ہے، تبلیغ نصاب میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا تھا، یا اللہ سب سے عمدہ بہترین کلام مجھے بتلا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ بتایا لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ موسیٰ کلیم اللہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کو سب پڑھتے ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ قیمتی چیز اگر انسان کے پاس ہو تو یہ حدیث اس کے سامنے ہوگی, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کسی نہ کسی دن جنت میں چلا جائے گا. اس کے سامنے یہ بات ہوگی, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہو تو یہ جنت کے داخلے کی چابی اور کنجی ہے. تو مختلف کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے, معیشت کو برباد کرنے کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں, ان کے افرادی طاقت کو ختم کرنے کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں, ان کی ایمان کے جذبے کو ختم کرنے کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں, اور سب سے خراب اور بری کوشش یہ ہے کہ ایمان کی دولت ان سے چھین لیں. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ایمان اور اولاد اور ملک سب کی حفاظت فرما دے. تو بہرحال یہ مختلف آپ بیتیاں اور جگ بیتیاں ہم نے سنی, اور یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جتنی دین کی محنت کی ضرورت ہے شاید پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ پہلے بے دینی کی محنت محدود تھی, اب بے دینی اور لا دینیت کی محنت بے حد ہو رہی ہے. انٹرنیٹ پر, موبائل فون پر, سیلول فون پر, مختلف طریقوں پر اسلام اور مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. ہم تو دار الافتاء میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جو باہر دنیا سے اسلام کے متعلق سوالات آ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے سوالات مرتب کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان ظالموں کے سامنے اور ان دین کو برباد کرنے والے کے سامنے وہ احادیث ہیں, غالباً ان احادیث کی طرف ہماری محدث کی نظر بھی نہیں جاتی. شیخ الحدیث اور حدیث پڑھانے والوں کی نظر بھی نہیں جاتی. انہیں حدیثوں کو چن چن کر کے اور ان آیات کی تفسیر کو چن چن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں. تو اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. مسلمانوں کو مسلمانوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے. جیسے مولانا عباس نے صاحب نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ مدارس کیسے چل رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا تبرعات اور چندے سے. وہ ایک خلاصہ ہمارے سامنے آئے, نبوت ختم, چندہ باقی. وہ ہمارے ہاں ایک ختم نبوت کے کام کرنے والے تھے, جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے چلو آؤ سلام کر لیں. سلام کے بعد ہمارے ساتھ یہ کہتے تھے بھائی ختم نبوت زندہ باد, نبوت ختم, چندہ باقی. یہ جو چندہ باقی ہے اسی سے کام چلتا ہے, عام مسلمانوں کے چندے سے. اور حکومتیں یہ برداشت نہیں کرتی کہ مسلمان مدارس کو اور ان اداروں کو کیوں چندہ دے رہے ہیں. حسد تو اس کو کہتے ہیں کہ خود کچھ کام نہ کرے اور دوسرے کے دینے کو بھی برداشت نہ کریں, یہی حسد ہے. اور جیسے میں نے ایک دو ہفتے پہلے عرض کیا تھا اور کل مولانا درویش نے کہا فرمایا بھی کہ وہ حسد والا موضوع مکمل نہیں ہوا, بیچ میں رہ گیا تھا, تو اگر آدمی خلاصہ بیان کرے تو قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں وہ بھی حسد سے, حسد سے براءت اور حسد سے دور رہنا اور حسد سے دشمنی. قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب قرآن پڑھتے ہو تو اعوذ باللہ پڑھو, شیطان سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو شیطان سے. شیطان سب سے بڑا پہلا حاسد ہے مسلمان اور آدم علیہ السلام کے ساتھ. اور قرآن کریم کی انتہا اور آخر میں بھی قل اعوذ برب الفلق, اس کے آخر میں بھی ہے من شر حاسد اذا حسد. تو قرآن کی ابتدا میں بھی حسد سے دوری اور حسد سے دشمنی اور قرآن کریم کے آخر میں بھی. تو بہرحال یہ مسلمانوں کے اوپر حسد ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اور یہ کہ ہم مل کر کام کریں آپس میں حسد, وہ غیر مسلموں کا حسد تو ہمارے ساتھ ہے, دین کے دشمنوں کا حسد تو ہمارے ساتھ ہے, روافض کا حسد تو ہمارے ساتھ ہے. روافض کا تو مطلب ہے کہ ان کا دین حسد کے اوپر ہے. حضرت عمر سے حسد, کیوں ایران میں اسلام لایا؟ حضرت عثمان سے حسد, کیوں ایران افغانستان اور دوسرے علاقوں میں اسلام کو پہنچایا اور لوگوں کو مسلمان بنایا؟ تو ان کا تو مذہبی حسد ہے ہم سے, لیکن ہم آپس میں حسد کو ختم کریں. اور ہم جیسے شاعر کا شعر ہے کہ مکھیوں میں اتحاد و چیونٹیوں میں اتحاد, آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے, یہ انسان انسان کا دشمن, مسلمان مسلمان کا دشمن. تو اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرما دے. اب ٹائم ہو چکا ہے اس لیے میں حضرت مفتی محمود حسن رحمہ اللہ کے ملفوظات میں سے دو تین ارشادات سناتا ہوں, اس کے بعد پھر ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. سوال, اس بستی میں اکابر دیوبند کی عقیدے پر حضور آپ کا یہ غلام ہی ہے, یہی عقیدہ بس احکر کا قصور اور جرم ہے جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ ہر وقت میرے کچلنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. جو ملفوظ نکلا اس کا خلاصہ بھی حسد. اس بستی میں اکابر دیوبند کے عقیدے پر آپ کا حضور کا یہ غلام, حضور کا مطلب حضرت مفتی محمود صاحب کی طرف اشارہ ہے, جو بڑے حضرات ہیں ان کو حضرت یا حضور کہتے ہیں. اور سلفی کہتے ہیں کہ حضرت مت کہو, اس لیے کہ حضرت کا مطلب حاضر ناظر, اور اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے, دوسری لوگ نہیں ہیں. تو بعض کہتے ہیں ہمارے پاس اس قسم کے سوالات بھی آئے ہیں کہ اپنے مولوی اور علماء کو حضرت مت کہو, اور ہمارے ہاں تو حضرت کا لفظ چلتا ہے. اور اس کی دو تشریح ہمارے علماء کرتے ہیں, ایک یہ ہے کہ حضرت کا مطلب حاضر فی القلب, جو ہمارے دل میں حاضر ہے, دل میں حاضر جس سے محبت ہوتی ہے وہ دل میں حاضر ہوتا ہے, جس سے محبت نہیں ہوتی وہ دل سے غائب ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے اپنے لغوی معنی متروک ہو چکے ہیں, ختم ہو چکا ہے, اور اس کے معنی ہیں محترم. اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کا اپنا معنی ختم ہو چکا ہوتا ہے, ترک ہو چکا ہوتا ہے, اس کی دوسرے معنی ہوتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا, اور دوسرے بعض حضرات کے لیے, فدا کا ابی و امی, میرے والدین آپ پر قربان. اب اگر کوئی کہے والدین زندہ نہیں ہے تو قربان ہونے کا کیا مطلب حضرت کے والدین, اور اگر زندہ بھی ہوتے تو کیا والدین کو قربانی کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ اس کا خواہ جواب یہ ہے کہ فدا کا ابی و امی, یہ الفاظ اس کا اپنا معنی ڈکشنری والا مطلب مراد نہیں, بلکہ یہ اس کا مطلب یہ کنایہ ہے, اس کا مطلب ہے میں آپ سے بہت راضی ہوں, آپ کے لئے بڑی سی بڑی قربانی دے سکتا ہوں, یعنی میں آپ سے بہت راضی ہوں, میں آپ سے بہت خوش ہوں. تو یہاں فرمایا ہے کہ حضرت کا یہ غلام یہی عقیدہ جس بس احقر کا قصور اور جرم ہے, جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ ہر وقت میرے کچلنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے خلاف, یعنی دوسرے کو برے نام سے یاد مت کرو, کتنے غلط نام میرے لئے جمع کر رکھے, میرے ہر کام میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا یہ کام نہ ہونے پائے, کچھ علاج ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں. جواب میں یہ فرمایا, اللہ تعالی حق تعالی آپ کو جملہ مقاعد نفسانیہ, یعنی نفس کی مکر سے, و شیطانیہ شیطان کے مکر و فریب سے, اور مخالفین اور مخاصمین کی تدابیر سے محفوظ رکھے. اب ذہن میں اس بات کو مستحضر اور حاضر رکھے, دشمن اگر قویست نگہبان قوی ترست, اگر دشمن مضبوط ہے تو نگرانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ قوی ہے. اور حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا یہ شعر بہت کثرت سے پڑھا کرے کہ زورا ورد گر تو یاری دہی, کہ گیرد چتوں رستگاری دہی. کون ہے جو طاقت آزمائی کرے گا, کون ہے جو اپنی قوت کو میرے خلاف استعمال کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو, اور کون ہے جو میری پکڑ کرے گا اگر اللہ تعالیٰ خلاصی اور نجات نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولاد, مال اولاد, جان, مدارس سب کی حفاظت فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إل الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار Thank you.
درود شریف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Inshallah, next week the majlis will take place in Lens at Masjid al-Nur. Inshallah, next week the majlis will be at Masjid al-Nur in Lens. After Ishraq, inshallah, the majlis will begin.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا غفرتا ولا غائبا إلا رددتا ولا جاهلا إلا علمتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا رب كريم هم سبك قناهكم وأفرمه ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، گناہوں کی نفرت اور طاعات کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. اے رب کریم، ہمارے دلوں کو طاعات اور عبادات کی طرف مائل فرما دے. شیطان اور نفس کی لغزشوں سے، شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، معابد کی، خانقاہوں کی، تبلیغ جماعت کی، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے. اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے. سب کی ضروریات کی کفالت فرما دے. سب کی ضروریات کو پورا فرما دے. اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورت پیدا فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں، اے رب کریم، ان سب کی مغفرت فرما دے. قاری رشید اجمیری صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اے رب کریم، ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین اور اساتذہ میں جو باحیات ہے، ہماری سر پر ان کی چھتریوں کو قائم اور دائم رکھے. جو وفات پا چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما دے. ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اور ان کی فیوضات کو ہمارے ساتھ اور برکات کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے. اس مدرسے کو خصوصاً آل حق کے سب مدارس، مساجد، مکاتب کی حفاظت فرما دے. سب کی ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور جہاں مسلمان اکثریت میں ہو یا اقلیت میں ہو، سب کی جان، مال، عزت، ایمان، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم، شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، حمایت فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. ہندوستان، افغانستان، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. جہاں برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم، ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. ظالموں کو ہدایت فرما دے. ہدایت ان کی مقدر میں نہ ہو تو ان کو تباہ و برباد فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہماری اوپر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے. ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے. ہر قسم کی جاہی، باہی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی گناہوں سے حفاظت فرما دے. سچی توبہ نصیب فرما دے. علم، عمل، تقوی، اخلاص کی دولت سب کو نصیب فرما دے. سب کو مالا مال فرما دے. اے رب کریم، نفس اور شیطان کے شر سے، مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما دے. ہمیں اپنے عیوب کے دیکھنے اور دوسری کے عیوب سے اندھے ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے اپنے وقت پر سب کو حسن خاتم و نصیب فرما دے. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.